السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
قانون سازوں کی افغان قائدین سے ملاقاتیں، اعتماد سازی کے لیے تعمیری بات چیت اہم ہے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
50% سے زائد کم عمر بچے ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ اس بارے میں غلط تصورات ہیں، ماہرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ پیرس ماحولیاتی معاہدے پر بڑا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں سامنے آئے گا۔ شام کے ایک امدادی گروپ وائٹ ہیلمٹ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو اس کے 8 رضاکار باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے حما میں ان کے دفتر پر ہونے والی ایک فضائی کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے۔ ترک فوج نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز شمالی عراق میں ایک فضائی حملے میں کردستان ورکرز پارٹی، جسے پی کے کے بھی کہا جاتا ہے، اس کے 14 کرد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیوبا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اور ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایک سرکردہ فارسی سیٹلائٹ ٹیلیویژن نیٹورک کے ایرانی مالک کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ معروف سوئس کوہ پیما یولیسٹیک نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے نزدیک کوہ پیمائی کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔
وشو ہندو پریشد کے لیڈر پروین توگڑیا کے بھارتی کشمیر پر کارپٹ بمباری کرنے کی تجویز پر سیاسی جماعتوں کا شدید رد عمل۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ ذرا دیر بعد۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی قانون سازوں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کے دورے پر ہے۔ وفد نے افغان صدر اشرف غنی اور افغان قانون سازوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وفد کی ملاقات سابق افغان صدر حامد کرزئی سے بھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال کے مطابق، کئی برسوں کے بعد اس نوعیت کا یہ پہلا دورہ ہے جس کا مقصد پاکستان افغانستان کے دوطرفہ تعلقات پر بات کرنا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے اپنے مغربی پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات گزشتہ ایک برس سے تناؤ کا شکار ہیں، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں سے ماحول خاصا کشیدہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن حالیہ ہفتوں میں کشیدہ تعلقات کے باوجود بھی اعلیٰ سطحی رابطوں کے علاوہ غیر سرکاری وفود کے تبادلوں سے تعلقات میں بہتری کی توقع پیدا ہوئی ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں مختلف پارلیمانی جماعتوں کے قانون سازوں پر مشتمل وفد ہفتے کو کابل پہنچا اور افغان صدر اشرف غنی کے علاوہ افغان قانون سازوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ اتوار کو اس وفد نے سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی، جن کے دور میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کا عنصر ہی غالب رہا ہے۔ اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال نے ٹویٹر پر پاکستانی وفد کی ان ملاقاتوں کا مختصر احوال بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد افغانستان کے تحفظات اور تاثرات کے تناظر میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی راہ تلاش کرنا ہے۔ ان کے بقول حالیہ برسوں میں اس نوعیت کا یہ پہلا پاکستانی وفد ہے جو افغانستان آیا ہے۔ ہفتے کو کابل پہنچنے پر اسپیکر ایاز صادق نے پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے عزم پر قائم ہے اور دو طرفہ تعمیری روابط کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے تواتر سے اس عزم کے اظہار کے باوجود افغانستان شاکی رہا ہے، اور کابل مسلسل پاکستان پر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام عائد کرتا آیا ہے، جو اس کے بقول افغانستان کے عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں۔ اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کابل پر پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے عناصر کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتا ہے، جسے افغانستان رد کرتا ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ دونوں جانب تلخی اب بھی موجود ہے، لیکن حالیہ روابط اور بعض اقدام کے باعث الزامات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اعتماد سازی کے لیے دو طرفہ رابطے بہت اہم ہیں، اور یہ حل طلب معاملات میں پیش رفت کے لیے از حد ضروری ہے۔
کافی اختلافات ہیں اور اس کے لیے مزید کافی محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو دورے بالکل نہیں ہو رہے تھے، ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی، ہائی لیول کانٹیکٹس تقریباً ختم ہو گئے تھے، اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ کم از کم یہ ہوا ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو ایک نیت دونوں نے ظاہر کی ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو حل کریں گے, لیکن ابھی بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں, تو جب تک وہ دور نہیں ہوں گے تو آپس میں اعتماد قائم نہیں ہوگا.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی رکن شیری رحمان کے خیال میں قانون سازوں کے درمیان رابطے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں. واشنگٹن میں پاکستان کی سفیر رہنے والی شیری رحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تعلقات میں بہتری کے لیے راہ تلاش کیا جانا بہت ضروری ہے.
بہتری ضرور ڈھونڈنی چاہیے روابط میں, اور پارلیمانی وفود میں سمجھتی ہوں ایسے حالات میں سب سے بہتر پلیسڈ ہوتے ہیں, کیونکہ جو دو ممالک کی جو پارلیمان ہوتی ہے ان میں تھوڑا اعتدال ہمیشہ ہوتا ہے, اور وہ مطلب ٹھنڈے ذہن سے اور دماغ سے مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں, کوئی روڈ میپ بنا سکتے ہیں.
حالیہ ہفتوں میں افغانستان کے قانون سازوں کے علاوہ صحافیوں کے وفود بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں, جبکہ گزشتہ جمعرات کو پاکستانی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی سربراہی میں ایک وفد نے کابل میں عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں. گزشتہ ماہ کے وسط میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغان قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کے درمیان برطانیہ کی سہولت کاری سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی, جس میں دو طرفہ تعاون کا طریقہ کار وضع کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امراض سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کے عالمی ہفتے کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران ماہرین نے کہا کہ آگاہی کی کمی اور سماجی سطح پر رکاوٹیں بیماریوں کی روک تھام میں سب سے بڑا چیلنج ہے, اور حکومت کو اس سلسلے میں صحت کے ماہرین, کمیونٹی اور مذہبی لیڈروں کے ساتھ مل کر مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
پاکستان میں شعبہ طب سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ملک میں 5 سال سے کم عمر کی نصف سے زائد تعداد میں بچے بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں, اور ان کے بقول اس کی وجہ ویکسین کی دستیابی نہیں بلکہ اس سے متعلق منفی تاثر ہے. یہ بات انہوں نے ایک ایسے وقت کہی جب دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین اور حفاظتی ٹیکوں سے متعلق عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ویکسین اور حفاظتی ٹیکوں سے محروم رہ جانا بتایا جاتا ہے. اسلام آباد میں قائم شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین دینا نہایت ضروری ہے.
دیکھیں جی, یہ کوئی تقریباً 23 کے قریب بیماریاں ہیں ہماری. ایٹ برتھ آپ پولیو کے ڈراپس دے دیتے ہیں, ایم ایم آر دے دیتے ہیں, میزل ممس اور روبیلا, ڈپتھیریا, پرٹیوسس اور ٹیٹنس کی ویکسین لگاتے ہیں, اور پھر مہینے بعد ان کا بوسٹر دیتے ہیں, اور اسی طرح آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگاتے ہیں ایٹ برتھ, پھر ایک مہینے بعد, اور پھر دوسرے مہینے, 3 مکمل ڈوزز ہوتی ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے بچوں کی تعداد نصف سے زیادہ ہے جو ان بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں.
ویکسین کی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے مس پرسیپشنز کا اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا پیرنٹس کے ذہنوں میں. دیٹ از واٹ از مور امپورٹنٹ.
انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے.
اسٹریٹجک پلاننگ بہت ضروری ہوگی جس کا فقدان ہے, اور اس میں ملٹی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے, جس میں عالم دین بھی ہونے چاہیے, ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے, وہاں کے ایون حکیم بھی, اور جو آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ہیں وہ بھی لوگ ہونے چاہیے, اسکول ٹیچرز ہونے چاہیے, اور اسی طرح جو باقی وہاں کے اہل حیثیت لوگ ہیں ان کو انوالو کیا جائے.
ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ملک میں کم عمر بچوں کی شرح اموات کو اسی صورت کم کیا جا سکتا ہے اگر اگلے 5 سالوں میں کسی طرح ویکسین دینے کے کور کو بڑھا کر 100% تک لے جایا جائے. ان کے بقول اگر 1000 میں سے 2 بچے بھی ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں تو وبائیں پھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر لوگوں کو متحرک کرنے جیسے اقدام کی طرف توجہ دے رہی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں دائیں بازو کے قوم پرست لیڈر کی طرف سے بھارتی زیر کنٹرول کشمیر میں شدید بمباری کرنے کی تجویز دی ہے, جس سے پہلے بھارتی فوجی کیمپ پر حملے میں 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. وشوا ہندو پریشد کے لیڈر پراوین توگاڑیا کی اس تجویز پر کشمیری علیحدگی پسند لیڈروں اور بھارت نواز حزب مخالف نے احتجاج کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کے دفتر سے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے سوجھ بوجھ سے کام لینے اور بیانات دیتے ہوئے محتاط رہنے پر زور دیا ہے۔ سری نگر سے اس کی تفصیل دیں گے یوسف جمیل۔
دائیں بازو کی ہندو قوم پرست جماعت ہندو وشو پریشد یا وی ایچ پی کے انتہا پسند لیڈر پروین توگڑیا نے گزشتہ دنوں نریندر مودی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شور زدہ کشمیر پر کارپٹ بمباری یعنی بلا امتیاز اور شدید بمباری کرے۔ ان کا یہ بیان سرحدی ضلع کپوارہ میں ایک فوجی ٹھکانے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک حملے کے فوراً بعد آیا تھا۔ اس حملے میں 3 بھارتی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ توگڑیا نے کہا تھا، ان کے اپنے الفاظ میں، ہماری حکومت کو اس طرح کے حملوں پر روک لگانے کے لیے وادی کشمیر پر کارپٹ بمباری کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارتی کشمیر میں حفاظی دستوں پر سنگ باری کو جنگ تصور کیا جائے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی علاقے پر کارپٹ بمباری کی جائے۔ توگڑیا کے بیان پر بھارتی کشمیر میں شدید رد عمل ہوا ہے۔ اس صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی بعض بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے کہا کہ وی ایچ پی لیڈر کا یہ بیان ان کے بقول فرقہ پرستی اور بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے اور اس سے ہندوتو کی طاقتوں کے عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کشمیری جماعتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ توگڑیا کا بیان بھارتی افواج کو معصوم کشمیریوں کو قتل کرنے پر اکسا سکتا ہے۔ ادھر حزب اختلاف کی بھارت نواز جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے، جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، مودی حکومت پر بری نیت سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپوارہ میں پیش آئے واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جہاں ایک طرف بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے سکما علاقے میں نکسلیوں کے ہاتھوں 26 پولیس والوں کے مارے جانے پر بھارتی حکومت اور ذرائع ابلاغ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وہیں کشمیر میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو لے کر کشمیری مسلمانوں کی شبی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے فاروق عبداللہ پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان سے حفاظی دستوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔ نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی قبیل کے لوگ موجود ہیں جو پرتشدد واقعات کی منتخبہ بنیادوں پر مذمت کرتے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تین سال کے بعد ایک بار پھر امریکی فوجی دستوں نے افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں فوجی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ نیٹو اتحادی افواج 3 سال قبل افغانستان کی جنگی کاروائیوں سے دستکش ہو گئی تھیں، تاہم بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر امریکہ نے علاقے میں اپنی فوجی دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کوچولی کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
3 سال قبل نیٹو اتحادی افواج نے افغانستان میں براہ راست فوجی سرگرمیوں میں حصہ لینا ختم کر دیا تھا، مگر اب امریکی فوجی دستے ہلمند صوبے میں دوبارہ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز ایک تقریب میں نیٹو نے ہلمند کی کمان امریکی میرین فوجیوں کے حوالے کر دی۔ ان دنوں صوبے میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی میرین براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ آزما افغان سیکورٹی فورسز کو تربیت اور تکنیکی مشورے فراہم کریں گے۔ یہاں پر تعینات امریکی میرین سارجنٹ جارج کولویل کہتے ہیں، مجھے یہاں آ کر ایک بار پھر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے یہاں پہلے بھی کئی محاذوں پر جنگ میں حصہ لیا ہے اور کئی فوجی آپریشنز کیے ہیں۔ ہم اس علاقے کو مستحکم اور پرامن دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے واپس آئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے اس علاقے میں پھر زور پکڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ افغان فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ سارجنٹ جارج کولویل کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی اس مشکل مہم کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
They have the right mindset. They understand that there's going to be hardships to come and they've already endured many many years of hardship.
یہ صوبے کے اندر موجود ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہاں پر انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، مگر وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ یہ پہلے بھی کئی سال تک ان مشکلات سے گزرتے رہے ہیں۔ ان کو علم ہے کہ دشمن کو شکست دے کر انہیں علاقے کو ایک بار پھر مستحکم بنانا ہے۔ نیٹو کی جانب سے امریکی دستوں کو کمان کی حوالگی کی تقریب میں تقریباً 200 امریکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور افسران نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اس ماہ کے اوائل میں طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر ایک شدید تباہ کن حملہ کیا تھا، جس میں افغان فوج کے 135 باوردی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ہلمند صوبے کے ایک بڑے حصے پر طالبان کا کنٹرول ہے اور وہ یہاں پر ہونے والی پوست کی فصل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن میں نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن ڈبلیو ایچ سی اے نے ہفتے کی شام وائٹ ہاؤس میں اپنا سالانہ عشائیہ منعقد کیا، لیکن 1980 کے بعد سے پہلی مرتبہ اس میں امریکی صدر نے شرکت نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے خلاف اپنے موقف پر ڈنر کا بائیکاٹ کیا۔ ٹرمپ میڈیا کو جعلی، بے ایمان اور عوام دشمن پکارتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ سی اے کے صدر جیف میسن نے الزام کے جواب میں کہا کہ ہمارا کام حقائق بیان کرنا اور رہنماؤں کو جواب دہ بنانا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم جھوٹی خبریں نہیں دیتے، ہم ناکام اخباری تنظیمیں نہیں ہیں، اور ہم امریکی عوام کے دشمن نہیں ہیں۔ میسن نے کہا کہ پریس نے ٹرمپ پریس ٹیم اور متعدد پریس کانفرنسوں میں تعمیری تعلقات قائم کرنے کی سخت کوشش کی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کو اپنا عہدہ سنبھالے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ان پہلے 100 دنوں کے دوران صدر کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کار اور مبصرین جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ہفتے کے روز پینسلوینیا شہر کے ہیزریس پارک میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور اپنے وعدوں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا ذکر کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹ ہائن لائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر ریاست پینسلوینیا کے شہر ہیریس برگ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے کیے ہوئے انتخابی وعدوں کے ایفا کا اعادہ کیا۔ اس ریلی میں تقریباً 10,000 افراد نے شرکت کی۔
We need the wall to stop the drugs and the human trafficking. We need the wall. In just 100 days, we have taken historic steps to secure our border.
ہمیں منشیات اور انسانوں کی اسمگلنگ کو اپنے ملک میں آنے سے روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنا ہوگی۔ گزشتہ 100 دنوں میں ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال کو سخت کرنے کے سلسلے میں تاریخ ساز اقدامات کیے ہیں۔ امیگریشن کے سلسلے میں ہم ایک سادہ اصول پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ، یعنی ملازمتوں کے لیے امریکی شہریوں کو اولین ترجیح ملنی چاہیے۔ امریکی کارکنوں، امریکی کمپنیوں اور امریکی شہریوں کی ضرورتوں کو اولیت حاصل رہے گی۔ دوسری طرف خارجہ معاملات کے سلسلے میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اقوام متحدہ میں امریکہ کو درپیش خارجی چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے امریکی پالیسی کے بنیادی اصولوں کو دہرایا، خاص طور سے شمالی کوریا کے معاملے پر۔ انہوں نے کہا،
پالیسی آف اسٹریٹیجک پیشنس از اوور۔ Additional patience will only mean acceptance of a nuclear North Korea.
Strategic صبر و تحمل کی پالیسی کا وقت اب گزر گیا ہے۔ اب مزید گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم شمالی کوریا کو ایک ایٹمی قوت تسلیم کر لیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے 100 دنوں کا جائزہ اس طرح لیا۔
It's a false standard 100 days, but I have to tell you, I don't think anybody has done what we've been able to do in 100 days.
100 دن کوئی مناسب معیار نہیں ہے، تاہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان دنوں میں جو کچھ کیا ہے وہ میرے خیال میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف رائنس پریبس نے شام اور داعش کے سلسلے میں امریکی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ زمینی جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن داعش کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنا اس کی ترجیح اول ہے۔ امریکن یونیورسٹی کے ڈین جیمز گولڈگیئر نے ان 100 دنوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا،
I think the best thing I could say about the first 100 days is that he's realized that the positions he took during the campaign are...
میرے خیال میں اگر میں 100 دنوں کا تجزیہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ جو انتخابی وعدے کیے تھے ان میں سے اکثر کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روس اور چین کے سلسلے میں انہوں نے جو پالیسی رویہ رکھا تھا اس پر دوبارہ انہیں غور کرنا ہوگا۔ خارجہ پالیسی کے ایک اور تجزیہ کار رچرڈ فاؤنٹین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی سیما صفت پالیسیوں سے امریکہ کے اتحادی اور دوست امریکی پالیسی کے بارے میں واضح نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتحادی اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی بات کا پیشگی اندازہ لگایا نہ جا سکے، خاص طور سے جب آپ قوت مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ناقابل اعتبار رویہ ناقابل قبول ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر جان مکین اکثر مسائل کے سلسلے میں صدر ٹرمپ سے اختلافات رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے صدر کی ٹیم کے بعض اہم ارکان کی تعریف بھی کی ہے۔
This national security team is a team that has been in combat or associated with leadership.
قومی سلامتی کی ٹیم کے پاس 15 سالہ شاندار تجربہ ہے۔ میرے خیال میں ملک کے انتہائی سمجھدار لوگوں کو اوپر لایا گیا ہے۔ اس طرح کے مختلف نو تجزیوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا جیسے مسائل صدر ٹرمپ کے لیے درد سر بنے رہیں گے۔ عام طور سے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ جو مسائل بے حد دقت طلب تھے وہ 100 دنوں کے بعد بھی بدستور حل طلب ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ممتاز تجزیہ کار اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ساجد تارن نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر گفتگو کی۔ خود صدر ٹرمپ اس 100 دن کے معیار کو مصنوعی قرار دے چکے ہیں، اور ڈاکٹر زبیر کا کہنا بھی یہی تھا کہ ان 100 دن کا اصل مقصد آئندہ 4 سال کے لیے اپنے ایجنڈے کا تعین کرنا ہے کہ اس پر کس طرح اور کیوں کر عمل درآمد ہوگا۔ ساجد تارڑ کا کہنا تھا کہ بقول ان کے یہ حقیقت ہے کہ صدر ٹرمپ نے ان 100 دنوں میں خاصا کام کیا ہے اور امریکہ کا وقار بلند کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
پہلے تو یہ بات درست ہے کہ یہ جو 100 دن کا جو ایشو ہوتا ہے یہ بڑا آرٹیفیشل قسم کا ایشو ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پریزیڈینشل وکٹر ہوتا ہے وہ اپنی جو کیمپین ہے اس کے مومنٹم کو قائم رکھنے کے لیے پہلے 100 دن میں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کو 100 دنوں کرنے کے متعلق سوچتے ہیں جو اس کے وہ قابل ہیں۔ وہ میچورٹی اور ایکسپیرینس دکھاتے ہیں جس کی بیسس پہ چوائسز وہ ہوتی ہیں جو پوری ہو سکے۔ اسی لیے لوگ جو ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں وہ ان کی اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا مقصد دکھایا تھا، کیا آبجیکٹو سے، اور وہ پورے ہوا کہ نہیں ہوئے۔ اس معاملے میں ٹرمپ صاحب کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ غلط نکلا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھا دی، انہوں نے اپنا ان ایکسپیرینس چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن تو بہت بڑھ گئی لیکن 100 دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جب الیکشنز کے بعد آپ بائی پارٹیزن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ بائی پارٹیزن نہیں بنتے تو پھر فیلئرز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ صاحب کے جو مقاصد تھے وہ بڑے انریلسٹک قسم کے مقاصد تھے، وہ 100 دنوں میں پورے ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ 100 دن بیسیکلی استعمال اس لیے کرنے چاہیے کہ فاؤنڈیشن بنا لیں کہ اگلے 4 سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کریں گے۔
ساجد تارڑ صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں 100 دنوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہیلتھ کیئر، اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا ان کا امیگریشن سے متعلق، ان کو کورٹس نے بلاک کر دیا، تو ان چیزوں کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر بل، جس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا گیا ہے، وہ ویسے بینکرپسی کے سر پہ ہے۔ اوباما کیئر اس بینکرپس ہونے والا ہے ود ان سال تک، اگر اس کو ساتھ فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تو اس کو تو بالکل یہ لوگ غلط لے رہے ہیں کہ فیلیور آف ڈونلڈ ٹرمپ۔ جس طرح ٹیکس بل کی بات کر رہے ہیں، ٹیکس ابھی انفورس نہیں ہوا تو لکھیں اسٹاک مارکیٹ کا اسکائی کو ٹچ کر رہی ہے۔ اب میں یہاں پہ 100 دنوں کے بتانا چاہوں گا کہ کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک تو دیکھیں، سیاسی ریولوشن ہے، جو ٹریڈیشنل پالیٹکس ہیں، پالیٹیشنز ہیں، وہ منہ کے پر گرے ہیں، اسٹیبلشمنٹ منہ کے پر گری ہے، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک اینٹ لگائے بغیر 61% انلیگل بارڈر کراسنگ رک چکی ہے، 60 تامہ حق میزائل پھینکے ہیں، اور چائنا اور نارتھ کوریا ہل کے رہ چکے ہیں۔ دنیا سب کو سگنل دیا گیا ہے کہ پچھلے 8 سال کی کمزور فارن پالیسی کی پالیسیز کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے رشیا اور چائنا، اس ناٹ دا سیم امریکہ، نیو شیرف از ان ٹاؤن۔ ایک 49-year-old سپریم کو جج اپوائنٹ کرنا ہے جس کو جو کنزرویٹو ویلیوز رکھتا ہے یا سمجھتا ہے کچھ، اس کو آگے کنزرویٹو یا ریپبلکن یا جس طرح بھی آپ کہہ سکیں گے کہ کافی دیر تک انجوائے کریں گے. پہلی اچیومنٹ تو ان کی یہ ہے. 70,000 فیکٹریاں جو بند ہوئی ہیں وہ 100 دنوں میں تو واپس نہیں آئیں گی, لیکن ایکسان نے انویسٹمنٹ کرنے کا بتایا ہے. کئی کمپنیاں فورڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور جی ایم کا دیکھ رہے ہیں, کنزیومر کانفیڈینس امپروو ہو رہا ہے. اور $23 trillion ڈیٹس, 23 ایک سنگل ہائی وے نہیں بنائی گئی, ایک سنگل نیا ایئرپورٹ نہیں بنایا گیا, اور $23 trillion ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں اوباما صاحب. 100 دنوں میں کور نہیں ہو سکتے, لیکن موڈ سیٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وداؤٹ کئی چیزیں کرنے سے. چائنا کے ساتھ دیکھے, کل کی بات ہے, ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بتایا کہ چائنا از ولنگ ٹو ہیلپ یو ایس ان دا نارتھ کوریا. آئی ول گیو ایم اے پلس اینڈ سیٹنگ دا موڈ. نیفٹا کو ری نیگوشیٹ کرنا, یہ پچھلے 8 سالوں میں گورنمنٹ کی حالات ہی نہیں تھے, کیونکہ ٹریڈیشنل پالیٹیشنز تھے, یہ وعدے کر کے آتے تھے الیکشنوں میں اور مینڈیٹ ڈلیور کرنے کی باری ہے. جس طرح پہلے بات کر رہے تھے بائی پارٹیزن بن جاتے تھے وہ, یہ بائی پارٹیزن یا پولیٹیکل کریکٹنس کی بات نہیں ہے, یہ ڈلیور کرنے کی بات ہے. یہ نان پالیٹیشن ہی کر سکتا تھا, وہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ.
گوشہ ادب میں آپ کا میزبان اسد عزیز حاضر ہے. دیوان غالب میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں اس کا ایک انتہائی منفرد تنوع بھی ہے. یعنی کوئی غزل 8-10 شعروں کی ہے تو کوئی صرف ایک یا دو اشعار پر مشتمل اور کہیں 3-4 اشعار. ظاہر ہے کہ نظر ثانی اتنی کڑی تھی کہ زد میں غالب کے خود اپنے ہزاروں شعر آ گئے. اب مثال کے طور پر یہی غزل لے لیجئے, اس میں محض 3 اشعار ہیں. ہم اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام صدا رنگ میں نشر کر چکے ہیں, آج پھر سنیے. ترجمے کے ساتھ شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
مختصر غزل ہے اور یہ غزل غالب نے نواب شفتہ کو بھی لکھ کے بھیجی تھی جب انہوں نے لکھی تھی, تو اس طرح سے اس میں اس غزل کی خاصی اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے, غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے. Abundant may be the grief of the world, but is there a dearth of wine? A slave to the cup bearer of Kausar I am, what grief do I have? نزاکت اس شعر کی یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس میں مانا کہ بہت غم ہیں, لیکن شراب جو ہے وہ چونکہ غم کو دور کر دیتی ہے اور اس کی بھی بہتات ہے, تو غم اٹھانے کا وسیلہ بھی جو ہے وہ یہاں موجود ہے. دوسرے مصرے میں ایک زمانیت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود غلام ساقی کوثر ہوں, تو جب اس دنیا کے بعد جو دنیا سامنے آئے گی وہاں بھی شراب کی بہتات ہوگی, تو مجھے کیا غم ہے. لیکن یہاں بات جو ہے وہ گہری یہ ہے کہ غلام ساقی کوثر اکثر حضرت علی سے بھی مناسبت اس کی رکھی گئی ہے, تو اس طرح سے وہ غالب اپنی اس مذہبی ٹلٹ کی طرف گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ مجھ کو کیا غم ہے, مجھے ہر چیز جو ہے وہ ملتی رہے گی اور میرے غم جو ہیں اس دنیا میں بھی دور ہوتے رہیں گے. پھر کہتے ہیں تمہارے طرز و روش جانتے ہیں ہم کیا ہے, رقیب پر ہے اگر لطف تو ستم کیا ہے. یور اسٹائل اینڈ مینرس وی ڈونٹ نو واٹ دے آر, واٹ از سو ٹیربل اف دس کائنڈنیس ٹورڈز دا رائیول. پہلے مصرے میں تو بات کرتے ہیں صاف کہ ہمیں تمہیں سب پتہ ہے, تمہاری روش, تمہارا ظلم, تمہاری ادائیں, سب ہمیں پتہ ہیں. ہاں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا لطف جو ہے جو رقیب پر ہے, تو ستم کیا ہے. انہوں نے دو معنی استعمال کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں اگر تمہارا لطف رقیب پر ہے تو اس میں کیا برائی ہے, اس میں ہم پہ ستم کیا ہے, کوئی ستم نہیں ہے ہم پہ, ہمیں پتہ ہے تمہاری روش اور تمہاری طبیعت کہ تم ایک دن رقیب پر بھی ستم ڈھاؤ گے. تو دیکھیے بات یہ, ایک تو کہتے ہیں کہ رقیب پر لطف ہونے سے ہم پہ کوئی ستم نہیں ہے, پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر تم رقیب پر تمہیں لطف ہے تو اس سے بڑا ستم رقیب کے لیے کیا ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں سخن میں خامائے غالب کی آتش فشانی, یقین ہے ہم کو بھی لیکن اب اس میں دم کیا ہے. ان پوئٹری دا فائر از کیٹرنگ آف غالب's پین, وی ٹو آر کنوینسڈ آف اٹ بٹ ناؤ واٹ اسٹرینتھ از لیفٹ ان ہم. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی تعریف ہے کچھ, کہتے ہیں ہم کو پتہ ہے ہمارے قلم کی آتش فشانی, کیا کیا چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں, کیا اشعری لکھتے ہیں ہم. لیکن پھر دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کا پورا یقین ہے اپنی اہمیت کا, اپنے خیالات کا, اپنی شاعری کی جو آتش فشانی ہے. لیکن اب پھر کہتے ہیں کہ اب اس میں دم کیا ہے, اس سے مراد یہاں غالب خود ہیں یا وہ خامہ ہے, دونوں ہی نشاندہی کرتے ہیں، کہنے اس میں اب وہ دم خم نہیں رہا، حالانکہ ہم کو پورا یقین ہے کہ اگر وہ استعمال ہو تو اس میں وہی آتش فشانی ہوگی جو اس کا خاصہ ہے۔ تو یہ ایک مختصر غزل تھی، حاصل غزل اس کا وہ شعر ہے کہ رقیب پر ہے اگر لطف تو ستم کیا ہے۔ کتنے مختلف معنی جو ہیں اس مصرے سے نکل سکتے ہیں، اور یہ تو یہ ہے ایک بڑا نادر نمونہ غالب کی شاعری کا۔
دیوان غالب کی غزل نمبر 217 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی آپ نے سنی۔ گوشہ ادب میں آج بس اتنا ہی، اجازت کا طالب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغرب میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے کم از کم 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کو دیر بالا میں لواری ٹاپ کے قریب پیش آیا، جہاں چترال جانے والی بس اس حادثے کا شکار ہوئی۔ مرنے والوں میں ایک خاتون اور 3 بچے، جبکہ زخمیوں میں بھی خواتین اور بچے شامل ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں بس کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حادثے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، لیکن بظاہر پرپیچ پہاڑی راستوں پر اکثر ایسے واقعات سڑکوں کی خراب حالت اور ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل سیاسی ماحول گرم ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے پیناما کیس کے بارے میں دیے گئے فیصلے کے تناظر میں مختلف سیاسی پارٹیاں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس سلسلے میں مختلف شہروں میں ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کراچی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سعود ظفر نے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج حقوق کراچی ریلی کی قیادت کی، جو مزار قائد سے شروع ہو کر جیل چورنگی پر اختتام پذیر ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا وزیر اعظم رہنے کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کراچی ایئرپورٹ آمد پر کہا تھا کہ انہیں وہ کراچی یاد ہے جو خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا تھا، آج کا کراچی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ادھر جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف لوڈ شیڈنگ اور ادارے کی جانب سے اوور بلنگ کے معاملے پر ایک عرصے سے جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکن گزشتہ 2 روز سے گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، اور ان کے مطابق مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا،
جماعت اسلامی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اس شہر کی ڈیولپمنٹ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس کا ویژن بھی ہے، اس نے اپنے دور میں دیانت اور امانت کے ساتھ پورے ویژن کے ساتھ کام کیا اور کراچی کے مسائل کو ریزالو کیا۔ میں جماعت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے بات کہتا ہوں کہ اس وقت ہم جو دھرنا گورنر ہاؤس میں دیے بیٹھے ہیں، بجلی کا مسئلہ، کے الیکٹرک کا مسئلہ کراچی کا ایک جنرل مسئلہ ہے۔ ہم نے اس اسپیسیفک ایشو کو لیا ہے، مسلسل اس میں کام کر رہے ہیں، تمام اداروں کے پاس گئے ہیں، اب گورنر ہاؤس آ گئے۔ ہماری اور کوئی سیاسی انٹینشن نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں الیکشن جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، ہم تو اس اسپیسیفک مسئلے پہ وفاق کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ ریزالو کر دو۔
گزشتہ کئی روز سے کراچی کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نو احتجاجوں اور ریلیوں پر سیاسی تجزیہ کار شہزاد شاہ جیلانی کا کہنا ہے،
متحرک قومی موومنٹ کی یہ جو 22 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہوئی ہے، اور پھر ایک نئی جماعت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، بخش زمین پارٹی۔ اب یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، سیاسی ہوں، خواہ مذہبی ہوں یا کچھ جو ہیں وہ لسانی ہوں، نیشنلسٹ پارٹیز ہوں، وہ زیادہ تر ان کا جو ایک زور وہ اتنا دے رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں کراچی میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے، متحدہ قومی موومنٹ، اس کی جو دڑے بندی ہوئی ہے، اس دڑے بندی کی بنیاد پر جو ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کے کراچی کے 5 ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں، اس میں سینٹرل ہے، اس میں ویسٹ ہے اور ایسٹ ہے، ساؤتھ ہے، تو ہر جماعت کی کوشش ہے کہ وہ اپنے اپنے جو ہے وہ کوشش کریں کہ پاکٹس کو سیکیور کریں، اور یہ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو 2-3 ٹکڑے ہونا اور ان کی آپس کی جو چپکلش ہے، اور اپنے اپنے فلسفے اور نظریات کی بات ہو رہی ہے, اس کا فائدہ جو ہے مخالف سیاسی جماعتیں لینے کا بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گی.
یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کو کراچی میں تین بڑی سیاسی جماعتوں نے الگ الگ ریلیاں نکالی تھیں, جن میں ایم کیو ایم نے عوامی مسائل پر, پیپلز پارٹی نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف, اور نون لیگ نے یوم تشکر کے نام پر ریلی کا انعقاد کیا تھا. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت میں مسلمان اور عیسائی رہنماؤں نے ہندو اکثریت ملک میں ان کی آبادیوں کے خلاف فرقہ وارانہ حملوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نفرت پر مبنی حملوں میں جس کا الزام وہ دائیں بازو کے ہندو گروپس کو دیتے ہیں, ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں نمایاں کامیابی کے بعد اضافہ ہوا ہے. حملوں کے زیادہ تر واقعات ان ریاستوں میں پیش آ رہے ہیں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے. اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتیں ان حملوں کے مرتکب افراد کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی نہیں کر رہیں. ایک ایسا ہی حملہ اس مہینے کے شروع میں ریاست اتر پردیش میں پیش آیا جس میں ہندو سرگرم کارکن مہاراج جنگ کے ایک گرجا گھر میں گھس گئے اور وہاں عبادت کے لیے موجود تقریباً 150 افراد پر ہندو مذہب اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا, جس کے بعد وہ پادری کو قتل کرنے اور گرجا گھر گرانے کی دھمکی دے کر چلے گئے. یونائیٹڈ کرسچن فورم کے ترجمان جان دیال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوگی کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. نئی دہلی کی مسلم کمیونٹی کے ایک لیڈر ظفر الاسلام کا کہنا ہے کہ ملک میں بی جے پی کی گرفت مضبوط ہونے سے دائیں بازو کے ہندو گروپس کی جانب اقلیتوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی خطے, خاص طور پر پاکستان میں, انتہا پسندی کی جڑیں وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. اس موضوع پر یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس نامی ایک تھنک ٹینک نے ایک مباحثے کا انعقاد کیا. پاکستانی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسند گروپوں کی کارروائیوں کو روکنے اور عام آدمی کے نظریات کو بدلنے کے لیے متبادل سوچ کی ضرورت ہے. اس بارے میں نیلوفر مغل کی ایک رپورٹ.
افغانستان ہو, پاکستان, بھارت ہو یا بنگلہ دیش, مذہبی عدم برداشت اور انتہا پسندی سے جنم لینے والے واقعات کے مناظر اور خبریں کچھ عرصے سے جنوبی ایشیائی خطے کے نیوز سائیکل کا معمول بنتے جا رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار گلوبل پالیسی سے وابستہ سیاسی امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگرچہ مذہبی انتہا پسندی کی صورتحال سنگین ہے, لیکن مشال خان کیس جیسے واقعات کو اس ایشو کی نوعیت کو سمجھنے, اسے سلجھانے اور آواز اٹھانے کے ایک موقع کے طور پر لیا جانا چاہیے.
ایک نیشنل آؤٹ ریج ہوتا ہے ہر واقعے کے بعد, اور تحریک جو ہے وہ مزید طول پکڑتی ہے. میں اس تحریک کی بات کر رہا ہوں جو اس ایکسٹریمزم کے خلاف اٹھتی ہے. آوازیں جو اٹھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, لوگوں کی عام زندگی, روزمرہ زندگی کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو ہے اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ پش دیتے ہیں اس موومنٹ کو, لیکن اس موومنٹ کو خود آٹو پائلٹ پہ بھی آنا ہے.
ورلڈ بینک گروپ سے منسلک ایمان ملک ان تجزیہ کاروں میں شامل ہیں جن کے مطابق پاکستان میں انتہا پسندی سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے ایک متبادل سوچ لانے کی ضرورت ہے.
یوتھ جو ہے اس کی موبلائزیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرانے زمانے گئے جب القاعدہ, طالبان یا اس سے پچھلے افغان سوویت جہاد کے زمانے تھے, جب آپ کو کوئی پرسنلی موٹیویٹ کرتا تھا, آپ اٹھتے تھے, آپ گھر سے نکلتے تھے, آپ مدرسہ جاتے تھے اور اس کے بعد آپ کسی ٹریننگ کیمپ میں جاتے تھے اور جا کر کے آپ جہاد میں شامل ہو جاتے تھے. ناؤ یو ہیو ایوری تھنگ ان پام آف یور ہینڈ.
کامران بخاری کہتے ہیں کہ معاشرے میں انتہا پسندی کے رجحان کو کم کرنے کے لیے مذہبی علماء کا کردار بھی بے حد اہم ہے.
ہمارے جو سو کالڈ ریلیجس اسکالرز ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ جس لیول پہ وہ اس سیلاب کا جو ہے وہ اس ریلے کو روک سکیں. ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, ان کو خود بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. خالی مذہب کی تعلیم ہونا کافی نہیں ہے.
اس ساری صورتحال کے تناظر میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت خطے کی حکومتوں کو مغرب یا دیگر ملکوں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے خود انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور مذہب کے حوالے سے آزاد بحث و مباحثے کے لیے برداشت پیدا کرنے کی بھی. نیلوفر مغل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایک سرکردہ فارسی سیٹلائٹ ٹیلیویژن نیٹورک کے ایرانی مالک کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہلاک ہوا ہے. جیم ٹی وی کے مالک سعید کرمانی کو ہفتے کو دیر گئے گولی مار دی گئی. جو دوسرا شخص ہلاک ہوا وہ ان کا تجارتی ساجدار تھا. ان ہلاکتوں کا محرک معلوم نہیں ہو سکا. شام کے ایک امدادی گروپ وائٹ ہیلمٹ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو اس کے 8 رضاکار باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے ہما میں ان کے دفتر پر ہونے والی ایک فضائی کاروائی کے دوران ہلاک ہوئے. وائٹ ہیلمٹ اور حزب مخالف کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ امدادی تنظیم کا کفرزینہ میں واقع دفتر فضائی کاروائی کا نشانہ بنا, جس کی وجہ سے 8 کارکن ہلاک ہوئے. بتایا گیا ہے کہ 5 کارکنوں کی لاشوں کو برامد کر لیا گیا ہے, جبکہ امدادی کارکن دیگر کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. ہفتے کو دیر گئے تک واضح نہیں کہ یہ فضائی حملہ کس نے کیا. شامی فوج سے 6 سال سے جاری خانہ جنگی میں روس اور ایران کی حمایت حاصل ہے. حالیہ ہفتوں میں حما کے صوبے جیسے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہی ہے. ترک فوج نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز شمالی عراق میں ایک فضائی کرد حملے میں کردستان ورکرز پارٹی, جسے پی کے کے بھی کہا جاتا ہے, اس کے 14 کرد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. انقرہ نے شام اور عراق میں پی کے کے اور اس سے منسلک دوسرے عسکریت پسند کرد گروپس کے خلاف دباؤ بڑھا دیا ہے. ترکی نے شمالی عراق اور شام میں اس سے منسلک کرد گروپ وائی پی جی پر حملے میں اضافہ کر دیا ہے. صدر رجب طیب اردوان نے ہفتے کے روز کہا کہ شمالی عراق اور دوسرے علاقوں میں حالیہ فضائی حملوں میں 220 تک عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کو واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے, تاکہ شمالی کوریا کی طرف سے خطرے کو درپیش مسائل سمیت امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا جا سکے. دونوں نے ہفتے کو ٹیلی فون پر بات کی, جس کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی بشمول شمالی کوریا کی طرف سے لاحق خطرے اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے تحفظات پر تبادلہ خیال کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ منصفانہ برتاؤ نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے واشنگٹن کو ان کی سلطنت کے تحفظ کے لیے بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ تصدیق کی کہ ان کی انتظامیہ مئی کے دوسرے ہفتے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے دورے کے امکانات پر بات چیت کر رہی ہے. وہ صدر کے طور پر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے 25 مئی کو برسل جائیں گے, اور اس موقع پر وہ کئی دوسرے مقامات پر بھی رک سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ منصفانہ برتاؤ نہیں کر رہا, کیونکہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بھاری رقوم صرف کر رہے ہیں. پچھلے سال اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی وہ سعودی عرب پر یہ نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ ان کی حفاظت پر امریکہ کو اپنے پاس سے بھاری رقوم خرچ کرنا پڑ رہی ہے. ہفتے کے روز ہزاروں افراد ایک ریلی کے لیے جمع ہوئے. ریلی کو پیپلز کلائمیٹ مارچ کا نام دیا گیا تھا. منتظمین کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ اس ریلی سے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو واشنگٹن میں قانون سازوں کو ان کی ماحولیات کے بارے میں پالیسیوں سے متعلق واضح پیغام ملے گا. وائس آف امریکہ کی ایلزبتھ شیرنیف کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
شدید گرم موسم میں فکر مند شہری واشنگٹن کی سڑکوں پر نکل آئے اور پینسلوینیا ایونیو پر مارچ کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھے. وہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر احتجاج کر رہے تھے. اس احتجاج سے صرف 24 گھنٹے پہلے صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے, جس کے ذریعے سمندر میں تیل کی تلاش میں اضافہ ہوگا, اور کہا یہ گیا کہ اس سے امریکی کارکنوں اور خاندانوں کو فائدہ ہوگا. صدر ٹرمپ نے کہا,
Our country is blessed with incredible natural resources, including abundant offshore oil and natural gas reserves.
ہمارا ملک شاندار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, جن میں سمندر میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر شامل ہیں. اس صدارتی حکم نامے کے ذریعے سمندر میں تیل کی تلاش کا عمل شروع ہو جائے گا, اور توانائی کے شعبے میں ملازمتیں پیدا ہوں گی, اور بحر اوقیانوس میں اس پر سابق انتظامیہ کی پابندی ختم ہو جائے گی. صدر کے ناقدین اس پابندی کے خاتمے کو ٹھیک نہیں سمجھتے, اور ان کا کہنا ہے کہ تیل کی تلاش کے انتظامیہ کے عزم سے ماحولیات کو نقصان پہنچے گا. پیپلز کلائمیٹ مارچ کے منتظمین نے اس موقع کو ملک بھر میں ماحولیات سے متعلق ملازمتوں اور انصاف کے نام کیا۔ بہت سے سرگرم کارکنوں کے لیے یہ مظاہرہ صدر کے منصب پر ٹرمپ کے 100 دنوں کے خلاف مزاحمت کی علامت تھا۔ دیگر کو امید تھی کہ یہ مارچ کارروائی کا بڑا مطالبہ ظاہر ہوگا، جیسا کہ ان خواتین کا کہنا ہے۔ اب فوری طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ زندگی کے لیے اہم ہے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں،
If something isn't done, the stakes are enormous because they're talking about more pollution that's going to put more pollution in the air like arsenic and mercury.
اگر کچھ نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ اور زیادہ آلودگی کی باتیں کر رہے ہیں جو فضا میں اور ہمارے پانی میں آرسینک اور پارے کی آلودگی میں اضافہ کرے گی، اور اس کا اثر اس ہوا پر ہوگا جس میں ہمارے بچے سانس لیتے ہیں، اور اس پانی پر ہوگا جو وہ پیتے ہیں۔ یہی پیغام ہے جو عالمی برادری کی طرف سے انتظامیہ اور قانون سازوں کو براہ راست دیا گیا۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
معروف سوئس کوہ پیما یولیس ٹیک نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے نزدیک کوہ پیمائی کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ 40 سالہ اسٹیک کیسے ہلاک ہوئے، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ آئندہ ماہ 8,850 میٹر بلند ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس کی قریبی چوٹی ماؤنٹ لوت سے بھی سر کرنا چاہتے تھے۔ نیپال میں مارچ سے شروع ہونے والے موسم بہار کے کوہ پیمائی سیزن میں، جو مئی میں ختم ہوگا، یہ پہلی ہلاکت ہے۔ واشنگٹن میں نامہ نگاروں کے ایسوسی ایشن ڈبلیو ایچ سی اے نے ہفتے کی شام وائٹ ہاؤس میں اپنا سالانہ عشائیہ منعقد کیا، لیکن 1980 کے بعد سے پہلی مرتبہ اس میں امریکی صدر نے شرکت نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے خلاف اپنے موقف پر ڈنر کا بائیکاٹ کیا۔ ٹرمپ میڈیا کو جعلی، بے ایمان اور عوام دشمن پکارتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ سی اے کے صدر جیف میسن نے الزام کے جواب میں کہا،
اٹ از آور جاب ٹو رپورٹ آن فیکٹس اینڈ ٹو ہولڈ لیڈرز اکاؤنٹبل، دیٹ از ہو وی آر۔
جیف میسن کہہ رہے ہیں، ہمارا کام حقائق بیان کرنا اور رہنماؤں کو جواب دہ بنانا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم جھوٹی خبریں نہیں دیتے، ہم ناکام اخباری تنظیمیں نہیں ہیں، اور ہم امریکی عوام کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ تھے جیف میسن کے الفاظ۔ جیف میسن نے یہ بھی کہا کہ پریس نے ٹرمپ پریس ٹیم اور متعدد پریس کانفرنسوں میں تعمیری تعلقات قائم کرنے کی سخت کوشش کی ہے۔ کیوبا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوج کی طرف سے جاری بیان کے مطابق، روسی ساختہ AN-26 طیارہ ہفتے کو دارالحکومت ہوانا کے قریب واقع پلیا بارکو کے ہوائی اڈے سے پرواز کرنے کے بعد 65 کلومیٹر جنوب مغرب میں صوبے ایئر تمیسا کے قصبے کینڈا لاریا کے قریبی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکیں، اور بتایا جاتا ہے کہ پرواز کے وقت موسم بالکل صاف تھا۔ فوج کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن اس بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ ایک رہائشی ماریا گیلراو کا کہنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں، تقریباً صبح 7 بجے میں ایک کیفے کے سامنے بیٹھی تھی کہ میں نے ایک طیارہ دیکھا۔ یہ بہت سست رفتار سے چل رہا تھا اور درختوں کے تقریباً چھو رہا تھا۔ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ میرے ایک ہمسائے نے یہ دیکھا، اور ہم سب اس کے ساتھ واقعے کی جگہ پر پہنچے۔ مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ کیوبا میں 20 سالوں کے دوران ہونے والا مہلک ترین فضائی حادثہ تھا۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ F8 نامی فیس بک کی سالانہ ڈیولپر کانفرنس گزشتہ ہفتے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں منعقد ہوئی۔ فیس بک کے ڈیولپر وہ ہیں جو اس کے سافٹ ویئر ڈیزائن تیار کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب سماجی رابطے کی ویب سائٹ کو امریکہ سمیت پوری دنیا میں زبردست مقابلے کا سامنا ہے۔ اس کانفرنس کے دوران برازیل، فرانس، بھارت اور میکسیکو سے آنے والے ڈیولپروں نے فیس بک کی بڑی مصنوعات، جن میں اس کا سماجی رابطے کا نیٹ ورک اور موبائل شیئرنگ فوٹو سروس انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے لیے نئے نقش و نگار اور نئے ڈیزائن پر غور و خوض کیا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ فیس بک اپنی بڑی مصنوعات کے ڈیزائن میں چند تبدیلیاں کرتے ہوئے ڈیولپروں سے کہے گی کہ وہ ان مصنوعات سے مزید کام لینے اور ان کے استعمال کو مزید آسان بنانے کے لیے کام کریں۔ مزید کام لینے سے یہاں مراد ہے کہ وہ اپنے صارفین کو مزید سہولتیں فراہم کرے۔ فیس بک کو اس وقت دو قسم کے چیلنجوں کا سامنا ہے، ایک تو یہ کہ وہ زیادہ صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرے اور دوسرے یہ کہ وہ موجودہ مصنوعات میں مزید سہولتیں پیدا کر سکے جن سے مزید کام لیے جا سکے۔ فیس بک کے اس وقت 1.9 ارب صارفین ہیں، جس کے معنی ہے کہ وہ قرائے ارض پر بسنے والے 7 ارب افراد میں سے 20% تک رسائی رکھتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی قدرتی نمو کی حدود کو چھو رہی ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں اس کے صارفین کی تعداد میں گزشتہ چند برسوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا۔ اس کی حریف کمپنی سنیپ چیٹ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور یہ نوجوانوں میں بہت مقبول ہے۔ تحقیق کرنے والی ایک کمپنی گارٹنر کے نائب صدر برائن بلاؤ کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ اپنے پھیلاؤ کی حدود کو چھو چکی ہے اور اب اس کے سامنے باقی دنیا ہے، جہاں وہ تیزی سے وہ سب سہولتیں دینے والی ہے جو اس کی مد مقابل کمپنیاں فراہم کر رہی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے۔ آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے سیاست زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو شعر مکمل کرنا ہے اس کا مصرع ہے، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، اس کا پہلا مصرع آپ کو بتانا ہے اور پھر آپ شامل ہو جائیں گے پروگرام میں پاکستان میں رات 9 بجے۔ آپ اپنا جواب فیس بک پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، لاک کیجیے facebook.com/listenerslatters۔ تو یاد رکھیے گا، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پروگرام خط آپ کے۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں امریکی نائب صدر پینس اور جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر ہوانگ کیو آن نے کہا کہ تھارڈ میزائل کے دفاعی نظام کے قبل از وقت تعیناتی کرتے ہوئے وہ جنوبی کوریا کے دفاع کو مضبوط بنائیں گے۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران دنیا نے ہمارے نئے صدر کی طاقت اور عزم کا مظاہرہ ان کارروائیوں کی صورت میں دیکھ لیا جو شام اور افغانستان میں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کو چاہیے کہ وہ صدر ٹرمپ کے عزم یا اس علاقے میں امریکہ کی مسلح افواج کی طاقت کا امتحان نہ لے۔ امریکی بحریہ نے اسد حکومت کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کے بعد ایک شامی ہوائی اڈے پر 69 ٹومو ہاک میزائل پھینکے۔ چند دنوں کے بعد امریکی فوج نے افغانستان میں داعش کے زیر استعمال غاروں اور سرنگوں کے ایک نیٹورک پر ایک بہت بڑا بم گرایا جسے مدر آف آل بمز کا نام دیا گیا ہے۔ اب تک کسی جنگ میں امریکہ نے اس سے بڑا غیر جوہری بم استعمال نہیں کیا تھا۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سرحد کے دورے میں نائب صدر پینس نے، جن کے والد نے 1950 اور 1953 کے درمیان ہونے والی کوریائی جنگ میں خدمات سر انجام دی تھیں، کہا کہ امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ اپنے آئینی اتحاد کی پاسداری کرے گا۔ مسٹر پینس نے غیر فوجی علاقے میں جو شمال کو جنوب سے علیحدہ کرتا ہے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ مقاصد کے حصول اور اس ملک کے لوگوں کے لیے استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر تمام متبادلات زیر غور ہیں۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ ہم فوجی نقطہ نظر سے تحمل کی ناکام پالیسی کو ترک کرنے جا رہے ہیں، تاہم شمالی کوریا کے خلاف سفارتی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے ہم اپنی کوششوں کو دگنا کر دیں گے۔ ہماری توقع یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو پرامن طور پر حل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام ہے یہ لائف ان امریکہ اور میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں خون کی بیماری تھیلسیمیا کے مکمل خاتمے کے لیے کوشاں امریکہ اور پاکستان میں قائم ایک ادارے عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر، صدر اور کینسر کے علاج کے ایک ماہر امریکہ میں آباد ڈاکٹر کاشف حسین انصاری اور پاکستان میں ادارے کے روح رواں ان کے بھائی ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری نے، جو بچوں میں خون کی بیماریوں کے ایک ماہر ڈاکٹر ہیں، پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں اس مرض پر اور 2030 تک پاکستان کو اس مرض سے یکسر پاک کرنے کے اپنے ادارے کے مشن پر بات کی۔ ڈاکٹر کاشف نے اپنا یہ مشن اپنے دو بچوں عمیر اور ثنا کی یاد میں شروع کیا ہے، جو امریکہ اور دنیا بھر کے قابل ڈاکٹروں اور بے پناہ وسائل کے استعمال کے باوجود خون کی ایک بیماری سے جانبر نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ادارہ گزشتہ 15 برس سے پاکستان میں تھلسیمیا کے شکار ان بچوں کو علاج اور دیکھ بھال کی معیاری سہولیات مفت فراہم کر رہا ہے، جن کے والدین اس مہنگے علاج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر کاشف حسین انصاری نے بتایا کہ انہیں فخر ہے کہ ان کے ادارے نے پاکستان میں اپنی ریسرچ کی بنیاد پر پہلی بار کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی ایک دوا ہائیڈروکسی یوریا کو تھیلسیمیا کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا، جو مریضوں کو خون دینے کی ضرورت میں تقریباً 80% تک کمی کر دیتی ہے۔
ریسرچ کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامعین تک بڑے فخر سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کی ریسرچ اس ماحول میں، اس ملک میں، اس انسٹیٹیوشن، اس ادارے اور اس معاشرے میں وہ ریسرچ کی گئی تھیلسیمیا کے مرض کے اوپر، جو پچھلے 15 برسوں میں ڈاکٹر ثاقب انصاری اور ان کی ٹیم نے کی، اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن نکلا اور نتیجہ اخذ ہوا کہ ایک گولی ہے، ایک دوائی ہے جس کا نام ہے ہائیڈروکسی یوریا۔ ہائیڈروکسی یوریا جو ہے اب سالوں سے مارکیٹ میں موجود ہے، اور یہ اس کی امریکہ میں قیمت 5 روپے پر گولی ہے، جو 8 آنے یا 1 روپیہ یا 2-5 روپے کی گولی پاکستان میں ہے۔ اور اس گولی کا جو اثر ہے وہ استعمال ہے امریکہ میں، وہ کینسر کے مریضوں کے لیے ہے مختلف طرح کے، لیکن اس گولی کا استعمال تھیلسیمیا میں پہلی دفعہ پاکستان میں اور پاکستان سے دنیا کے لیے یہ جو انفارمیشن اور یہ جو معلومات عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جاری کی گئی، اور جس کے روح رواں پھر وہی ثاقب، ڈاکٹر ثاقب انصاری ہیں، کہ کس طرح سے اس گولی کو تھیلسیمیا کے مرض میں استعمال کر کے خون کی جو ٹرانسفیوژن ہے، جو خون کی ضرورت ہے، اس خون کی ضرورت کو تقریباً 80% تک کم کر دیا گیا ہے، الحمدللہ۔ تو جو بچے مہینے میں 2 دفعہ خون لے رہے تھے، اب وہ 2 مہینے 3 مہینے میں 1 دفعہ خون لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مزید کام ہوگا، اور بہت جلد آپ یہ سنیں گی کہ ان کو بہت خون کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالی عمیر ثنا کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہوگا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو جس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اور فخر محسوس کریں کہ اس نے ہمیں چنا، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو امریکہ، برطانیہ اور تمام ویسٹرن کنٹریز میں کی ٹیکسٹ بک کا حصہ بن چکا ہے، ان کے جرنلز کا حصہ بن چکا ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں تدریس کا حصہ بن چکا ہے کہ تھیلسیمیا کا مریض جب آئے گا تو اس کو ہمیں ہائیڈروکسی یوریا دینی ہے۔ یہ اس ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ان گلیوں، اس معاشرے میں، اس انسٹیٹیوشن میں ہوئی جس کو ہم اور آپ عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔
انہوں نے بتایا کہ تھیلسیمیا خون کی ایک جینیاتی بیماری ہے، جو خاندان میں شادی کے نتیجے میں یا اس بیماری کے جینز رکھنے والے 2 افراد کی شادی کے نتیجے میں ان کے ہونے والے بچوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کے شکار افراد میں خون بننا بند ہو جاتا ہے اور انہیں زندگی بھر خون دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عام طور پر انہیں مہینے میں 2 یا 3 بار خون دینے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کی زندگی کی ڈور صرف خون سے بندھی رہتی ہے، لیکن اگر انہیں مسلسل خون دیا جاتا رہے تو ان کے جسم میں آئرن کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ان کے دل، گردے، پھیپھڑے، جگر اور جسم کے دوسرے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث وہ بچہ اوسطاً صرف 5 یا 6 سال تک زندہ رہ پاتا ہے۔ ڈاکٹر کاشف نے بتایا کہ اس مرض سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ شادی سے قبل دولہا دلہن کا تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کرایا جائے۔
ضروری ہے کہ کہیں بھی شادی ہو تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کرایا جائے۔
ڈاکٹر کاشف نے بتایا کہ ان کی اور دوسرے متعلقہ اداروں کی کوششوں کے نتیجے میں سندھ اسمبلی نے خاندان کے اندر شادی سے پہلے تھیلسیمیا کا لازمی ٹیسٹ کرانے کا ایک بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بل اب قومی اسمبلی میں بھی جا چکا ہے اور سینٹ میں بھی اس بارے میں ایک قرارداد پیش کی جا چکی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مارٹی گروسیس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسفر امام۔ اور رات 9:30 بجے خبروں کا ایک اور شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس سے پہلے پروگرام ہوگا خط آپ کے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔